السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إله وفضلكم على العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. سورة الاعراف کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 137 تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے اور اس کیا گیا تھا جن کی زندگی کے بھی دو ادوار ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کے اور ایک ہجرت کے بعد کے. ہجرت کا معاملہ آ گیا اور فرعون غرق کیا گیا اور اس کے علاوہ لشکر کو غرق کیا گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے معجزانہ طور پر دریا پار کرا دیا. اب اس کے بعد کے حالات جس مقام پر بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 138 سورۃ الاعراف، آج ہم وہاں سے مطالعہ شروع کر دیں. فرمایا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا، فاتوا علی قوم، تو ایک ایسی قوم کے پاس آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے. یا کفون اسی سے اعتکاف کا لفظ ہے، جم کر بیٹھنا، یعنی کہ ایک مصنون اعتکاف تو ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. مقصود ہے کہ وقتی طور پر دنیا سے کٹ کر جم کر بیٹھ جائے بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے. یہاں پر کچھ لوگوں کو، ان لوگوں نے دیکھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کہ اپنے بتوں پر وہ جمے بیٹھے ہیں، اور اب ان لوگوں نے کہا یا موسی اجعل لنا الہا، اے ہم موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دو، کما لہم آلہا، جیسے کہ ان کے معبود ہیں. اور انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑی ہی جہالت کی اور ناداری کی بات کرتے ہو. اب یہ حرکت انہوں نے کیوں کی، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل برسوں تک فرعون اور اس کے جو بھی عمال تھے ان کے زیر اثر رہے، اور ایک دور کا جو غلامی کا بنی اسرائیل کے لوگوں پر گزرا ہے، غلامانہ ذہنیت، اپنے مالکوں یا حاکموں کی کچھ باتوں کا اثر قبول کر ہی لیا کرتی ہے، اور بادشاہ پرستی یعنی فرعون کی پوجا پاٹھ اور اسی طرح اور باتوں کی پرستش کا تصور فرعون اور آل فرعون میں بھی موجود تھا. مصریوں کے ہاں بھی گائے کا تقدس موجود تھا، جو تقدس ان میں بھی آگیا، یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی. تو حاصل کلام یہ کہ غلامانہ ذہنیت تھی بنی اسرائیل کی، اس طرح کی بت پرستی کی روش انہوں نے آل فرعون میں بھی دیکھی ہوگی. تو دل صاحب جیسے یہ پہچان محسوس، میری نظر آنے والا کوئی معبود ان کے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی بنا لیا. تو یہ اس سے ذرا میں بات آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی قوم مغلوب ہوتی ہے یا غلام بنتی ہے تو اکثر و بیشتر اپنے حاکموں کی روش پر چل جاتی ہے. آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک دو دن کے بعد ہمارے بچوں کے اسکول کھل جائیں گے، تو سردی کی چھٹیاں بچوں کی ختم ہو جائیں گے. ابھی سردی آئی ہے، غور کیجیے. اسی طرح ہمارے یہاں تو گرمی کوئی مئی میں زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے، اپریل میں زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے، بچوں کی چھٹیاں کب ہوتی ہیں؟ یہ کہاں سے آئی چھٹیاں؟ یہ وہی انگریز کی لکیر جو فقیر ہمارے تک بنے، یہ ہے جو وہاں سے ابھی تک سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو وہی غلامانہ ذہنیت جو ہے اس کے تصورات آج ہمارے اوپر بھی چھائے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ محسوس، ہمارے ابھی کوئی مولوی داڑھی والا ٹوپی والا ذرا انگریزی بولنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ پڑھا لکھا اور اگر اس کو انگریزی نہ آتی ہے تو جاہل ہے, گوار ہے. کیوں؟ ہم مغلوبیت کے دور سے گزر رہے, اب بھی غلام پہلے بھی رہے تو انگریزی آج ہماری مقدس زبان بن چکی. بس یہ دو مثال کافی, باقی آپ کو بھی غور فرما دیجیے گا. تو یہ اشارہ ادھر بھی ہے کہ مجھے ان کے طرح کا معبود ہمیں بھی بنا دیجیے. کہاں سے کس طور آ گیا؟ وہ حاکموں کی کچھ روش انہوں نے دیکھی, ان کی غلامانہ ذہنیت پر وہ اثرات مرتب ہوئے. یہ حرکت کی گائے کی پوجا پاٹ میں بھی کیوں لگے؟ اس لیے کہ مصریوں کے ہاں بھی گائے کا تقدس موجود تھا. کبھی غور کیجیے گا, ہندوؤں کے یہاں بھی موجود ہے. کبھی غور کیجیے گا, زرد رنگ کا مقدس ہونا ان کے یہاں بھی تھا. کبھی غور سمجھائیے گا, زرد ہونے رنگ کا تصور مقدس ہونے کا ہندوؤں میں بھی موجود ہے. کچھ ہے ان کے اندر اس طرح کی ریزمبلنس یا مشابہت کے معاملات. بارہ یہ حرکت انہوں نے کر ڈالی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تم تو بڑی جہالت کی بات کر رہے ہو. انہا اولائی مکبر ما ہم فیہ و باطل ما کانوا یعملون. جس بات جن بت پرستی کی روش پر یہ لگے پڑے ہیں وہ تو تباہ ہو کر رہنے والی ہے, اور جو باطل اعمال یہ کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اللہ ابیکم الہ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کرو. وہو فضلکم علی العالمین, حالت اس سے تمہیں جہان والوں پر فضیلت ہے. اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات گنوا رہے ہیں آیت نمبر 141 میں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دی جو تمہیں بری تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتے تھے, تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اس میں بہت بڑی آزمائش تمہاری لیے تھی تمہارے رب کی طرف سے. تو اللہ نے تمہیں احسان فرمایا اور تم یہ بت پرستی کے اور مشرکانہ اعمال کی باتیں کرتے ہو, یہ کیسی ناشکری ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی خاطر اختیار کر رہے ہو. اس کے بعد صدر اور رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الاعراف کا آیت نمبر 141 میں 142 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 رات کا. یہاں مراد ہے کہ 30 رات دن ٹوٹل اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی اور مزید 10 بڑھا دی, یعنی 40 دن کا وعدہ ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ رب کے حضور پیش ہوں گے. وہ طور کا معاملہ ہے اور اعتراض و نیاز کی باتیں بھی ہوں گی. یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر انہوں نے اعتکاف کی روش, یعنی کہ کٹ کر جم کر بیٹھ جانے کی روش بھی اختیار کی. بھوک اور پیاس کا بھی معاملہ رہا, وعدہ کا روزے سے بھی رہے, اور تب وہ کتاب شریعت اور آج کی شکل میں عطا ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ 30 کو اور اضافہ کیا رب کائنات نے, 40 دن اور رات ٹوٹل کا معاملہ رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اپنے پاس گویا کی ملاقات کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے خلیفہ کے طور پر, نائب کے طور پر چھوڑا کہ وہ قوم میں رہے, اسلام کی روش کرے, اور فرمائے کہ ولا تتبع سبیل المسلمین, اور مسلمین کے راستے کی پیروی نہ کرنا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی رب کائنات سے ملاقات کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 143. بہت پیارا مقام ہے اور اس میں غور فکر کے کچھ پہلو بھی ہے جو ہمارے سامنے آتے ہیں. فرمایا ورنہ جا موسیٰ لمیقاتنا, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس ہماری وعدے کے مقام پر پہنچے جہاں ملاقات ہونی تھی, وکلمہ ربہ, اور اپنے رب سے انہوں نے کلام کیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, ربی ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح, میں تجھے دیکھ. رب کے مشاہدے کی درخواست انہوں نے فرمائی. قال لن ترانی, اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی اے موسیٰ, ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب یہ لن ترانی یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ موسیٰ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اردو لٹریچر میں جہاں دین دشمنی کے کچھ مظاہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہاں آپ علم ہوگا کہ لن ترانیاں کا لفظ گالیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. استغفر اللہ, یہ وہ جہالت یا دین دشمنی ہے جو اردو لٹریچر کے اندر موجود ہے. اس کی دو تین مثالوں میں اور تاکہ توجہ ہو, تاکہ ہم احتیاط کریں معاملات کے اندر. 100 چوہے کھا کر بلی, استغفر اللہ, نمازیں بخشوانے گئے تھے, آگے آپ کو بتایا, استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ دین کے احکامات, دین نے جو عبادات مقرر کی, دین نے شعائر روحانیہ مقرر کی, ان کا مذاق اڑایا. اسی طرح لم ترانی, یہ اللہ کا مکالمہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن بس میں اشارہ کر چکا, مزید دوبارہ بیان کرنا, یہ زبان دوبارہ نہیں چلتی کہ یہ اردو لٹریچر کے اندر اس طرح کی دین دشمنیاں ہمارے ہاں موجود ہیں, بچنا چاہیے. اور لن ترانی, اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولا انظر الی الجبل, جہاں پہاڑ کی طرف دیکھو. تو اس سفر کا مکانہ ہے, یعنی ہم اپنی ذات کی ایک تجلی اس پہاڑ پر نازل کریں گے. تو اس سفر کا مکانہ ہے تک یہ پہاڑ اگر اس تجلی کے نزول کے بعد اپنے مقام پر کھڑا رہ جائے اشوکت اور آنی, تم بھی ہمیں دیکھ لو گے, اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو تم بھی ہمیں دیکھ نہیں سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل, بس جب اللہ سبحانہ و تعالی نے رب نے اپنی ایک تجلی نازل فرمائی پہاڑ کی طرف, جعلہ دکا, اسے ریزہ ریزہ کر دیا, وخر موسیٰ صعیقا, اور اس ریزہ ریزہ ہوتے پہاڑ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاق, جب افاقہ ہوا معاملہ ذرا بحال ہوئے, قال عرض کی سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, تبت الیک, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. حاصل کلام, اللہ سے درخواست کی اور رب نے کہا کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے, اور جواب بھی دے دیا کہ اللہ کی ذات بڑی بات, اس ذات مبارکہ کی ایک تجلی کا نزول پہاڑ پر ہوا, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. معلوم ہوا اس دنیا میں ان آنکھوں سے, مادی آنکھوں سے باری تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, دل کی آنکھ سے دیکھنا سمجھنا تو ممکن ہے اس دنیا میں, ان آنکھوں سے باری تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں. ہاں اللہ قیامت میں جنت میں عطا فرمائے گا, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وجوہ یومئذ ناظرہ, چہرے جو ہے وہ خوش و خرم بھی ہوں گے, الی ربھا ناظرہ, اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گی. سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں ذکر آتا ہے کہ وہاں رب کا دیدار انشاءاللہ ممکن ہوگا, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اشارہ صاحب نے بہت خوبصورت ایک رب بیان کیا ہے اس آیت کا, ایک اور آیت کے ساتھ, وہ آیت بہت مشہور ہے, لیکن یہ رب سمجھنا ہے تو قرآن کی عظمت کا ایک پہلو اور نمایاں ہوتا ہے. وہ آیت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں پڑھوں گا, آپ کو یاد آ جائے گی, بہت مشہور آیت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو ساتھ ہی وہ صاحب نے یہ رب بیان کیا کہ سورہ حشر کی آیت کس بتائی ہے, اگر قرآن کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سورہ آراف کی آیت 143 یہ بتا رہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب دونوں مطابقت کیا ہے, قرآن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے, بعین ہی وہ الفاظ جو اللہ نے جبریل امین کو عطا کیے وہی الفاظ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے, اور اس زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا, یاد بھی کیا, لکھا بھی, اور آج وہی الفاظ اس وقت میرے سامنے اور ہمارے سامنے موجود ہیں جو باری تعالیٰ کے الفاظ. کلام ہے یہ قرآن اللہ کا, کلام بندے کی صفت ہوتا ہے نا, صحیح؟ تو قرآن اللہ کا کلام, اس کی ذات سے آئی ہوئی شے ہے نا کلام, الفاظ ذہن میں رکھیے گا. تو جو برکات یا جلال یا تاکید باری تعالیٰ کی ایک تجلی کی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, وہی تاکید جلال عظمت باری تعالیٰ کے کلام کی ہے, کیونکہ تجلی بھی باری تعالیٰ کی طرف سے آئی, کلام بھی باری تعالیٰ کی طرف سے آیا. اگر ایک تجلی کا ظہور ہوا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو یہی تاثیر باری تعالیٰ کے کلام کی ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا. اب ہمارے جیسے قرآن کی حیثیت کیا ہے, پہاڑ ہل جائے ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہوتا ہے, ہماری آنکھوں پہ کوئی اثر ہوتا ہے, ہمارے وجود کی کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ ہونے چاہیے, دل پاک ہوتے ہیں, اس قرآن کی کوئی حیثیت ہمارے دلوں میں ہے؟
پھر وہی بات میں چار برس تقریباً مسجد میں ہو گئے، کیا کریں، باتیں تو وہی کرنی ہے جو حقیقت، اخبار ہم پڑھ لیں، ٹی وی لوگ دیکھ لیں، کاروبار کا ٹائم ہے، اپنی تعلیم میں 25 سال، بچوں کی تعلیم میں 20-25 سال، اپنی تعلیم پہ ہزاروں، بچوں کی تعلیم میں بلا مبالغہ لاکھوں روپے، اور دنیا کے کتنے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت. آج اگر ہڑتالوں کا آج لوگوں کا وقت کہاں لگا ہم سب کو پتا ہے، اور آج 12 بجے کہاں لگا، بچے سو بھی سکے رات کو، ہے نا، اتنا اصلا ہمارے پاس، ہمارے نوجوان ہے نا، اسی شہر کے رہنے والے نا، آسمان سے تو نہیں اترے، کتنی تاریخ ہوئی رات کو، اس میں میں آپ سے بات کروں گا شاید. ان چیزوں کے لیے اتنا وقت، اللہ کی کتاب سے حیثیت ہے ہمارے اسکیڈول کے اندر، ہاں بھائی کھانا کھانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، بچوں کی فیس جمع کرانی، موبائل کا وہ کارڈ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب طے ہوتا ہے نا. اس طے شدہ پروگرام میں، اسکیڈول میں کوئی قرآن کی جگہ ہے؟ ذات کے قدر یہ پہاڑ پر آئے نظر ایسا ہو جائے، یہ قرآن کی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس کا کلام، اس کی صفت ہے. اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزا ریزا ہو جاتا، تو غور کیجیے ہمارے پر کتنا اثر ہوتا ہے. یہ رب سے جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر شاہ احمد صاحب نے اس کے حوالے سے بیان کیا، یہ البقرہ الاعراف کی آیت 143 ذات کی تجلی، اور وہ الحشر کی آیت 21 کلام جو کہ باری تعالیٰ کی طرف سے آیا، یہ ان دونوں کا رب ہے. اللہ اس قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے، اور اس کے نور سے ہمارے دلوں کو اللہ منور اور روشن فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام مزید جاری ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا آیت 144 میں، کہ بے شک اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ساتھ، بس یہ تم لو اور اسے قوت سے پکڑو، وقوب الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. یعنی اب تورات عطا کی جا رہی ہے. ایک نقطہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور ضروری ہے آج کل کے ماحول میں، کہ جب سنت رسول کا انکار ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان باتوں کی توجہ بار بار دلانا مقصود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو برسوں ہو چکے، نبوت کا ضرور تو پکا ہو چکا، ایک پوری تحریک برپا ہو چکی، تاں کے ہجرت کرا دی اللہ تعالیٰ نے، اب تورات دی جا رہی. تو کیا موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہدایت آ رہی تھی، آ رہی تھی، کہاں ہے وہ؟ تورات میں تو نہیں، تورات تو ابھی نہیں جا رہی، تورات تو ابھی جا رہی نہیں. ہجرت کے بعد اب تک کے جتنے حالات تھے کہ موسیٰ آپ کا مارو کہیں پھٹ جائے گا، خوف کیا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہے نا، یہ ہدایت آ رہی ہے نا. تو کیا معلوم ہوا؟ کتاب تو ہے تورات، وہ تو ملی بعد میں، اس سے پہلے بھی وہی آ رہی تھی. معلوم ہوا کہ کتاب کے علاوہ بھی رسولوں پر وہی آیا کرتی تھی، اور آپ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں آج ہم کہتے ہیں کہ وہ سنت رسول ہے، کہ قرآن یعنی کتاب کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا فرمائی. جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ تورات اب مل رہی ہے، تحریر تو کب کی برپا ہو چکی، ہدایات تو کب کی آ رہی ہوگی، یعنی وحی تو کب کی آ رہی ہے، وہ کتاب کے علاوہ وحی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو رہی تھی. بہرحال فرمایا کہ موسیٰ اسے قوت سے پکڑیے، وقوع من الشاکرین، اور آپ ہو جائیے شکر گزار بندوں میں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 143 میں کہ مجھے تختیاں، یہ تورات لکھی ہوئی تختیوں میں عطا کی گئی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو. فرمایا کہ وعد و نصیحت بھی تھی، ہدایت کی تفصیلات بھی تھی. فرمایا کہ اسے قوت سے پکڑیے اور اپنے قوم کو حکم دیجیے کہ اس کی عمدگی کے ساتھ پیروی کرے، اور بتایا گیا کہ قریب نافرمانوں کا گھر یعنی ان کا انجام دکھا دیا جائے گا. ایک مراد یہ دی گئی ہے کہ ابھی تو ہجرت ہوئی ہے، بنی اسرائیل کو نجات ملی کس سے؟ فرعون سے. آگے چل کے شام و فلسطین کے علاقے مل رہے ہیں کن کو؟ بنی اسرائیل کو. لیکن ابھی تو مشرکین امالقہ کی قوم اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ نافرمان اللہ کے، تو ان کا انجام بھی دکھا دیا جائے گا، اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو وہاں پر اللہ تعالیٰ عروج اور قوت عطا فرما دیں گے. یہ خود خبری باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنا دی. آیت 146 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی آیات کو ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں. جہاں تکبر آیا، تین الفاظ میں سورۃ البقرہ میں یاد کیے تھے، تکبر، تعصب اور حسد. جہاں بھی یہ باتیں آئیں گی، انسان کو حق سے محروم کر دیا جائے گا، تکبر والوں کے لیے ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہوا کرتا۔ مزید فرمایا کہ یہ کتنی نشانیاں دیکھیے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کس طرح کے لوگ جن میں تکبر ہو۔ بہترین مثال کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں مثال، یا بہترین مثال اس معنی میں کہہ لیں، وہ ابو جہل، مانتا تھا لیکن قبول نہیں کرتا تھا۔ تو یہ تکبر صرف ابو جہل کا معاملہ نہیں تھا، تاریخ میں قریب ایسا ہوا جہاں کئی لوگوں نے اکڑ دکھائی، وقت کے رسول کی دعوت کو جانتے بوجھتے رد کیا تو اللہ تعالیٰ نے حق سے ان کو محروم کر دیا۔ لیکن یہ معاملہ فقط ماضی کے حالات تک محدود نہیں ہے، یہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ، یہ کشمکش تو ابد تک چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو جب کہیں جہاں کہیں یہ تکبر کی روش آئے گی، انسان حق سے محروم کر دیا جائے گا۔ کیا ہے تکبر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں کہ حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، بات کو حق ہے دل گواہی دے لیکن بنتا جانتے بوجھتے رد کر دے، یہ بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے دنیا میں، کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت لے لی جاتی ہے اور ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ آتے ہیں سورہ البقرہ کے آیت نمبر 7 میں، کہ اللہ نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ بدترین سزاؤں میں سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو حق ہمارے سامنے آئے اللہ ہمیں دل سے قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بتایا گیا یہ وہ لوگ ہوں کہ ہدایت کے راستے کو دیکھیں اس کو اختیار نہیں کرتے، گمراہی کا راستہ دیکھیں تو فوراً آگے بڑھ کر اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی روش کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے تب لوگوں کے پاس وقت نہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، طرح طرح سے ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ذرا جائے فلموں کی، ڈراموں کی، ناچ گانوں کی، غیبتوں کی، لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بات کری جائے کی جائے تو بڑا ٹائم ہے لوگوں کے پاس۔ مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو ایک دو مرتبہ سنائے پہلے بھی، کہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے مقرر و خطیب گزرے، عشاء کے بعد سے اپنا آواز اور نصیحت کا سلسلہ شروع کرتے تو فجر کے اذان تک بھی جاری رہتا اور بڑے بتاتے ہیں کہ مزاروں کو بول کے چلے جائیں۔ کہاں نے بھی کبھی کسی موقع پر کہا کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں، یہ گانے والوں کے گانوں پر جھومتے اور قرآن سنتے تو اڑتے، ان کو نیند آ جاتی کبھی اندر اتر ضروری آیا کینا وسان آجنا واقعی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اس سے غفلت کی روش اختیار کی۔ سب سے یہی ہوتا ہے کہ مکھی گندگی کا بھی بیٹھتی ہے بھائی، تو وہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید فرمایا آیت 147 میں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ہی قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس کے بعد 18 رکوع کا آغاز ہے، یہ واقعہ بھی مزید جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، تورات عطا ہو رہی تھی، پیچھے قوم جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور بکرے کی پوجا پاٹھ میں مبتلا ہو گئی، جس کا تھوڑا سا ذکر اشارتاً سورۃ البقرہ میں تھا، یہاں بھی مختصر ہے اور آگے چل کر جب ہم قرآن حکیم کے نصف سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی نبی پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو سورۃ طہٰ اور دیگر صورتوں میں اس کی زیادہ تفصیل آئے گی، تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ سامری جادوگر کا نام ہم نے سنا وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیلات انشاءاللہ ان مقامات پر سورۃ طہٰ میں آ جائیں گی۔ آئے تو ہمارے ایک اور تعلق اسی بات کا فکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، پیچھے قوم نے دیوت سے بچڑا بنایا، ایک گھر جس میں گائے کی آواز تھی لیکن نہ وہ کلام کرتا تھا نہ انہیں کو راستہ دکھا سکتا تھا، لیکن ظالمین نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہی بات غلامانہ ذہنیت کے اثرات، اور آگے بڑھ کر انہوں نے بھی کسی بچڑے کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ بہرحال جب وہ نازل ہوئے، یہی جو حرکت کرنے والے تھے ان کے بیان میں آئے نمبر 148 میں، تو نازل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو چکے ہیں تو دعا کرنے لگے کہ لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ فرمایا، ویغفر لنا اور ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ کچھ کو احساس ہو گیا یہ غلطی ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 150 میں ہے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، غضبان اسیفہ شدید، غضب کے اندر بھرے ہوئے تھے اور افسوس کر رہے تھے اپنے قوم کے اعمال کے اوپر۔ قال السماء خلقتمونی من بعدی، فرمایا کس قدر بری ہے جانشینی جو تم نے میرے بات کی, آجل تم امر ربکم, کیا تم نے رب کے حکم کے مقابلے میں جلدی کی؟ اور دوسرا اس طرح سے تختیاں تو ایک طرف ڈال دی, قوم تو گمراہی میں پڑ چکی اور اپنے بھائی کو اپنی طرف کھینچنے لگے. کہنے لگے میرے بھائی جان, میری یہ قوم اس نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالے. مراد یہ ہے کہ میں تو بچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن معاملہ یہ ہوا کہ میرے کو دو گھروں میں معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم ہو گئے اور کھانا جنگی کی صورت حال پیش آ گئی, پھر میں خاموش ہو گیا کہ میں اکیلا رو نہیں سکتا تھا. فلا تشرک بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, بس مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کیجیے. آپ اس طرح میرے ساتھ رویے اختیار کریں, دشمن خوش نہ ہو جائیں, میں نے کسی کوشش کر لی. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ظالمین قوم کے ساتھ شامل نہ کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور دعا کی, قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا برحمتك, دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر, وانت ارحم الراحمین, اور تو سب سے بڑھ رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے پیغمبرانہ کردار. اتنے مشکل معاملات میں, گمراہی کے معاملات میں بھی اللہ سے تعلق میں کمی نہیں ہے, اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کا معاملہ کر رہے ہیں. اس کے بعد 19 رکوع کا آغاز ہے. آیت نمبر 152 میں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے بکرے کی پوجا پاٹھ کی معبود بنایا انہیں اللہ کا رزق پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ملے گی, اور فرمایا کہ کسی طرح ہم بہتان تراشنے والوں کو سزا دیتے ہیں. باقی سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے بکرے کی پوجا پاٹھ کی ان کو قتل کی سزا تجویز کی گئی, اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے مشرکین اور مرتدین کو, مرتد جو دین سے پھر جائے, اب بلکہ مسلمان امت کی رسول کو ماننے والی, لیکن جن لوگوں نے شرک کیا وہ مرتد ہو گئے, اس وقت جو بھی دین تھا اسلام اس سے خارج ہو گئے, تو ان کی سزا قتل مقرر کی گئی. اور یہ ہے اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں اس کا بیان آتا ہے کہ جو لوگ دین سے پھر گئے, شرک میں مبتلا ہوئے, ان کو قتل کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. تفصیلات جیسے کہ میں نے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. آیت 173 میں بتایا جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے, بے شک اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کا رب ہے وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ تو قصہ چکا دیا گیا کہ جو تو بچڑے کی پوجا پاٹھ میں ملوث ہوئے بالفعل ان کو تو قتل کی سزا, باقی جن لوگوں سے جو خطا قصور ہوئے ان کی معافی کا اعلان کر وہ سچی توبہ کر لیں, یہ معاملہ چکا دیا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا غضب اور غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں, مراد یہ کہ قوم تک اللہ کا پیغام اور ہدایت پہنچانے کے لیے, اور اپنی ہدایت و رحمت کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوں, گناہوں سے بچتے ہوں, ان کے لیے ہدایت و رحمت کا معاملہ ہے. اس کو بھی سمجھ لیجیے, اسلم تو اللہ نے جو کتابیں عطا فرمائی وہ تمام انسانیت کے لیے اس دور کے اعتبار سے تھی. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم انجیل جو اس وقت موجود ہے اس کو نہیں مانتے, ہم اس انجیل کو مانتے جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, ہم اس تورات کو مانتے جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام پر نازل, اس پر ہمارا ایمان. تو جب جب جس دور میں رسول موجود ہے اس کو قید ہے تمام لوگوں کے لیے, لیکن جن کے دل میں خوف خدا تھا انہوں نے ہدایت سے فائدہ اٹھا لیا. جیسا آدمی سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا ہے, خدل متقین, تقوا والوں کی ہدایت, جن کے دل میں خوف خدا ہوگا, دھوپ نکلی بھی ہے ٹھیک ہے جو چاہے فائدہ اٹھا لے, لیکن کھڑکی دروازے بند کر دے گا, پردے ڈالے گا, اس کو دھوپ سے فائدہ نہیں ملے گا. ہدایت موجود ہے, جو چاہے فائدہ اٹھا لے, جس کے دل میں طلب و طلب نہیں ہوگی, جس کے دل میں خوف آخرت خوف خدا نہیں ہوگا, آخرت کی جماعتیں کا احساس ہوگا, اس کو ہدایت نہیں ملے. اس معنی میں کہا گیا کہ اس نے اس کی تحریر یعنی لکھی ہوئی باتوں کی جو تحریر ہے, جو ہدایت نامہ دیا گیا, اس میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رستے ڈرتے ہیں. یہ آج 54 کا بیان مکمل ہوا. آج کا مطالعہ قرآن حکیم کا یہیں سے روکتے. چند باتیں ظاہری باتیں کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات کے حوالے سے چند باتیں ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. دیکھیے یہ جو کچھ اس کائنات میں اور دنیا میں ہوتا ہے اس کو کبھی نہ بھولیے گا, بالآخر یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی اجازت. قرآن کہتا ہے سورہ التغابن آیت نمبر 11 میں, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن. یہ بھی جان لیجیے جو کچھ بھی طرح امتحان ہے. قرآن نے کہا سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا فتنہ قائم فرمایا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو کل زندگی امتحان جو بیت رہا وہ امتحان اگست نانی کا طوفان آ گیا, 2005 کا زلزلہ آ گیا, یا یہ مسائل جو ہم پر آ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی بیت رہا ہے میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے. قرآن نے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں وربنوں کو مشرا بھی بلخیر فتنہ, اور ہم خیر و شر اچھائی و برائی خوشحالی و تندرستی راحت و تکلیف خوشی اور غمی آزمائے تمہیں وہ ارینا تم جاؤ اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرح واپس آنا ہوگا. یہ بات کبھی بھی بولنی چاہیے کہ جو بیت رہا ہے آپ کا اور میرا امتحان ہے, جانے والوں کا بھی امتحان تھا. اللہ وہ تمام ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو ایمان کی حالت میں حادثات کا شکار ہوئے چاہے ہمارے خیر میں کہیں بھی, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. بات احادیث سے ملتا ہے کہ مصائب میں آنے والی اموات پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. ابھی اللہ کی مشیت اللہ کیا کرے, امتحان میں وہ بھی تھے, امتحان میں میں اور آپ بھی. تو ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ اس زمین پر بیت رہا ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ دنیا کے کسی حصے کے اندر, ہر موقع پر یاد رکھیں یہ ہمارا امتحان ہے. پہلی اس پوری بات کو یہ دوسری اس پوری بات میں نے اس سے پہلے عرض کر دی, جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے. ہاں اس کی بھی ذرا دو مثالیں سمجھے تاکہ تھوڑی بذات ہو جائے. آدمی سچ بولنا چاہے گا تو کس کی دینی زبان استعمال کرے گا؟ اللہ کی. اس زبان کو بولنے کی اجازت کون دے گا؟ اللہ. لیکن بندے کو ثواب کیوں ملے گا سچ بولنے کا؟ اس لیے کہ بندے نے اپنے ارادے سے سچ بولا, سچ بولنا چاہا, زبان اللہ کی دینی استعمال ہوئی, زبان کو بولنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ. اگلی بات زیادہ پریشان کن ہے لیکن ہے حقیقت. آج جھوٹ بولنا چاہے کس کی دینی زبان استعمال کرے؟ اللہ کی. اس زبان کو چلنے کی اجازت کون دے گا؟ اللہ دے گا. لیکن جھوٹ بولنے کا آغاز بندے کو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ارادہ کون کرے گا؟ بندہ. آخری بات اس زمین میں یہ ہے جب بندہ سچ بولے گا تو اجازت اللہ ہی کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ, لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سچ بولے. جب بندہ جھوٹ بولے گا اجازت اسی کی طرف سے آئے گی لیکن اس میں اللہ کی رضا اور خوشی شامل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ جھوٹ بولے, لیکن کیونکہ بندہ اپنے اختیار سے بول رہا ہے اس سے پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ. اس یہ مثالیں بات امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوں گی. اس طرح کے سمجھ لیں جو بیت رہا ہے اس کے اذن سے, جہاں خیر کے اعمال ہو رہے اس کو اس کی رضا شامل ہے, جہاں بندے شر کے اندر مبتلا ہے شر میں خود مبتلا ملوث ہے وہاں اس کی رضا شامل نہیں ہو سکتی. پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے جو میرے اور آپ کے متعلق زیادہ بات ہے اب آ رہی ہے کہ جو کچھ مشکلات اور مسائل آتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. قرآن نے کہا سورہ الروم آیت نمبر 41 میں وَغَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا, مسائل آ گئے, مشکلات آ گئی, تکلیفیں آ گئی, کیوں؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. سب کا نہیں, سب کو پکڑنے پر آ جائے تو قرآن کہتا ہے ایک جاندار بھی زمین پر نہ چھوڑے, بعض کا مزہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف. قرآن نے کہا سورہ التجدہ آیت نمبر 21 میں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب کے آنے سے پہلے جب قومیں مٹائی جاتی ہیں, دنیا میں آتے رہے نا, نوح علیہ السلام کی قوم مٹائی گئی, بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہیں گے ان پر, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف. قرآن نے کہا سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبتیں تم پر آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, بہت سی باتیں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. یہ میں نے تیسری بات عرض کی, جو بیت رہا ہے اکثر و بیشتر اس میں ہمارے اپنے اعمال کا قصور ہے. اسی تناظر میں تبرانی شریف کی روایت ہے, تنزل عمال میں یہ روایت موجود ہے, اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے، ویسے ہی حکمران اور ذمہ داران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. نقش ہمارے سامنے، ہم کیا کریں گے؟ ذرا ایک اور غور کر لیجیے، بلکہ ایک بات اور پھر ہم دیکھیں کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو سنائی دیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 112، اللہ تعالیٰ نے بستی کا نقشہ کھینچا، مطمئن تھی، ہر طرح سے رزق آتا تھا، فکفر بانعم اللہ، بستی والوں نے اللہ کی نعمتیں کی ناشکری کی، فأذاقهم اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس عذاب کو ان پر مسلط کر دیا. خوف ہی خوف ہے نا، یہ نئے ایمانداری سے بتائیے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا شہر میں کتنے خوف کے ساتھ نکلتے ہیں آج ہم؟ بھوک کا عالم کیا ہے، 11 محرم کو پیشکش ہمارے محلے میں گھوم رہا تھا چوریا پیش کرنے والا، اس کو کوئی ہوٹل میں کھانا نہیں ملا، تو بچوں نے دیکھا ہمارے گھر کے رو رہا ہے، تو جا کے دادی سے کہا کہ دادی کے لیے کچھ کھانا دے دیجیے، بےچارہ رو رکھ کے بعد کھانے کو نہیں. یہ ڈیلی ویجز والوں کا حال ہے، اور کاروباری طبقے کے ساتھ بھی کیا ہوگی ہمارے سامنے. ذرا غور کیجیے، یہ خوف کی کیفیت کا مسلط ہو جانا، یہ بھوک کی کیفیت کا مسلط ہو جانا، قرآن اس کی ایک وجہ کہہ رہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بستی والوں پر خوف کا اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا. یہ ہمارے اس وقت ملک کے اور شہر کے حالات، اور عالمی تناظر میں دیکھیں تو آج وہ گھنڈے، امریکی گھنڈے آج ہمارے شہروں کے اندر کر رہے ہیں. الحمدللہ ان کی ایک کوشش اس وقت تو ناکام ہو گئی اللہ کی فضل و کرم سے، جو بڑا شدید خطرہ کا فرقہ وارانہ ہنگاموں کا یہ مسائل، اللہ نے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جس وقت امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور فرقہ وارانہ سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. مقاصد فکر کی بحث نہیں کر رہا، آپ کے سامنے مجموعی بات ہے سب ہوں، ورنہ یہی حرکت عراق میں کی امریکیوں نے، مسجدوں کے اوپر ہم نے بہاد اللہ امام مار رہا ہوں اور ہم نے محاذ اللہ اور شیعہ سنیوں کو بڑھانے کی کوششیں کی گئی. الحمدللہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود بھی اللہ کا یہ فضل رہا کہ فرقہ وارانہ مسائل میں ابھی ہمارے لوگ مبتلا نہ ہو سکے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ کیوں ہمیں لڑایا جا رہا ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے، مغرب کے ایجنڈے، یہود کے ایجنڈے، کہ کس طور پر اسلام کے اوپر اگر کہیں ہمیں دراوت کا امکان ہو سکتا ہے تو اس کو نہ ہونے دیا جائے، اس لیے کہ اس دنیا کے سامراج کو اگر کوئی خطرہ ہے تو اسلام کے عادلانہ نظام کو خطرہ ہے، اور جس کی کوئی ربط وغیرہ اگر باقی تھی تو ہمارے ملک میں، ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر کسی طرح سے، لیکن جہاں یہ سوچے ہیں تو ان کو دکھائی دے رہے ہیں ہمیں کے خلاف اسلامی کرنے پر مبتلا جو ہے وہ لگے پڑے. ان حالات میں جو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے انفرادی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں کہہ کر رہا ہوں میرے بھائی، نہ توڑنے کمی کی تو اپنی دکانوں میں کیا کرے، یہ بھی دقت ہے. جب امارت میں پیارہ دینے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے آباد آنے کے لیے، کیا ہم اپنی امارت میں پیارے کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ غور کیجیے اس بات کو. جب ہمارا تمہیں خیالات دینے لگے تو زیادہ سے زیادہ حکمران مسلط کیے جاتے، ذرا غور کر لیجیے اس بات کے اوپر. یہ ہے میرا آپ سے دائرے پاس، ہم تو حرام نہیں کما رہے، ہم تو اللہ کی رات مانی نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے احکامات سے پابند نہیں کر رہے، اگر ہاں تو قرآن کہہ رہے تمہارے اعمال کی وجہ سے تو یہ ہو رہے. حدیث بھی کہہ رہی کے اوپر جو مسلط ہوتے چاہے یہاں سے ہو باہر سے ہو، جو برابر بیٹھ کے ہمارے ہمارے نظاموں کو چلا رہے ہیں، ہمارے معاملات طے کر رہے ہیں، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. یہ ہے جائزہ مجھے اور آپ کو لینا. دوسری سطح پر خاص طور پر اس وقت ہمارے علماء امت کی ذمہ داری کہ اتحاد کے بعد فرقہ وارانہ معاملات سے بچنے کی کوشش، یہ ان کو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور اجتماعی سطح پر ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری، جن کے پاس طاقت اور اختیار موجود، اللہ ان کو فرج دے، اللہ ان کو ہدایت دے. الذين مكناهم في الارض يقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، جن کے پاس اختیار ہوگا وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، نیکی کو ترویج دیں گے، حکم دیں گے، بچے روکیں گے. یہ ان کے کرنے کا کام، یہ ان کی توبہ ہوگی. اب پوری قوم کی توبہ کیا ہے؟ اس توبہ کے بغیر تو مسائل نہیں حل ہوتے نا بھائی. انفرادی میں نے کہا گناہوں کو رچنا، اس کی برکات پہلے بھی سنائی تھی، آج بھی سن لیجیے، ہر سارے تو کافی لوگ آج بھی موجود ہیں ماشاء اللہ ضلع کے اندر، قرآن کہتا ہے سورہ طلاق پڑھی ہے، میں نے تین چار دفعہ کیا اس کے مطابق، آج پڑھ لیجیے گا سورہ طلاق 28 کے بارے میں، اس کی پہلی پانچ آیت پڑھیے، ہمارے مشکلات و مسائل ہر قرآن نے دیا، میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه من یتق اللہ یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا ویجعل له فی امره یسرا۔ کیا بات ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں کو معاف فرمانے کو چھوڑے، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں جائے گا۔ یہ 30-40 ارب کے اللہ کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ سارے انسان سارے جنات مل کر ایک تجیر میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے سب کچھ مانگ لے، اپنی اپنی حیثیت سمجھ کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق، سارے انسان سارے جنات اول سے لے کے آخر تک، مسلم کی روایت ہے، اللہ کہتے ہیں سب کو سب کچھ بھی عطا کر دو تو میری شان میں کوئی کمی، میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس اس طرح یہ سمندر میں کوئی ڈبو کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آئے، یہ 30-40-45 طرف کے اللہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے تقوی سے اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، وہاں سے میں سنوں گا یا تمہارا گناہ نہیں جائے گا۔ جو اللہ کا توقع کر لے، اس نے طلاق میں آیا تھا ترجمہ، جو اللہ کا توقع کر لے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے نہ فرمانے کو چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے آسانی پیدا کر دے گا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ اجر عظیم اس کے لیے تیار کرے گا۔ کیا وجہ اس نے مجھے بتائی، لیکن کیا یہ بات ہو رہی نہیں، ماں چیزیں کو ہماری ماں فرمانے میں کمی نہیں آ رہی، وہی چیلنج چل رہے، انہیں وہ چل رہے گھر میں ناچ گانے چل رہے، وہی ماں فرمانے کے دھندے کی جا رہی ہے ماں چیزیں کا، اور آپ ایک گھنٹے تک رات کو جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، بچے سو بھی سکے گھروں کے سو بنا رہے تھے آپ پورے یہ شہر، اور اس نے یہ ثابت ہے فائرنگ کا معاملہ، کیا ثابت ہے اللہ، کیا اظہار کر رہے تھے ہم، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر خوشیاں منا رہے، کس چیز کو خوشی منا رہے، اور جن کے آپ کو نقصان ہو چکے، جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، کیا خوشی میں ہوگی جب انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی ہوں گی رات، ہم کیا کہ اس کے اللہ کے سامنے، قرآن کے رجوع کرو اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف، گناہوں کی معافی مانگ لو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، سب کرنے کو تیار، جبکہ ہر یہی اصل رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کو نقصان اس کا ہے، نہ ہمارے قرآنوں کا، نہ اباما کا، نہ کسی اور کا کوئی اختیار اس سے، اس کے سامنے کیوں نہیں جا رہا، اور اجتماعی طور پر کیا ہے وہی بات بھائی دستاوی سوچے سے موقع ملے تو یہ بات کرتے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے ان کل کرو نہ ہے ان کو تم پھر سب کے اقدام ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا، آج تو قدم اٹھا چکے، گھروں کے اندر محفوظ نہیں، دکانوں کے اندر محفوظ نہیں، ہمارے بچے اسکولوں کے اندر محفوظ نہیں، قدم اٹھ چکے ہمارے، کیوں قرآن کہہ رہے ہیں انسان کرو اللہ منصور تم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت میں بتا دیا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ سب کے اقدام ہوں اور تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ اب یہ کام ہم نے نہ کیا تو دنیا نے 2012 کے رستے پہ بنا لیا ہے، کہاں کئی کہنے میں بلوچستان پڑا ہوگا اور کہاں اس پاکستان کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے، ان کے منہ کے اندر خاص اللہ ان کی سازشوں کے ناکام کرے، دنیا بھی سوچ رہی، ہم بھی کچھ سوچنے کو تیار ہیں کہ نہیں، وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنے محاورے میں، سو ایک دفعہ چیک تو کر لو، جسٹ فار دا سیک آف فیتھ، ایک دفعہ بڑھ جاؤ اللہ کی طرف، اس کو حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ خبر اس کو دیا اس کے ہاتھوں کو واپس لوٹا دے، حدیث ہے مجھے آمد کے اندر، اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلائے مانگے اس سے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، اور ہمیں نہ مانگنے کے اندر حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، یہ ہے ہمارے مسائل کا اصل حل، انفرادی سطح پر پیدا استغفار، گناہوں کو چھوڑنا، نہ فرمانیوں کو چھوڑنا، حکمرانوں کی سطح پر اللہ کی طرف رجوع، اس کے دین کے نکاس کی جد و جہد اور محنت کرنا، اور غیروں سے ناطے کو چھوڑنا جنہوں نے برباد کر کے چھوڑ دیا ہمارے لیے، اور پوری قوم کی توبہ کیا ہے، اللہ کے دین کی جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کے نکاس کے لیے محنت کرنا، اسی پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اور آپ کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں کہا کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی مدد غالب نہیں آ سکتا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اللہ کا کلام، اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی مدد غالب نہیں آ سکتا، وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ ان پر سے ہٹا لے، بتاؤ کون اس کے بعد تمہاری مدد کرے،
ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا, بقیت اور بقیت کر رہی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر بھیجی, جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کا توکل کر لے, ایک اللہ کا ہو جائے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور لوگوں کو اس کو آزاد کر دے, اور جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف دیکھے گا, لوگوں کی طرف جائے گا, اللہ اپنا ذمہ اس سے ہٹا دے گا اور اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا, اور وہ در بدر کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو جائے گا. اللہ نے سمجھ دے ہم انفرادی طور پر استعمال طور پر توبہ کی, رجوع ہونے کی, لوٹنے کی, آمان کی درستگی کی, دین پر عمل کرنے کی, اور اس کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.